زيادة ولا نقصان، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. مسائل اهتمامي ہماری گفتگو انہضام کے مسائل پر جاری تھی، اور جیسا کہ دو ہفتے قابل کی گفتگو میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نگاہ کے مسائل میں بعض اوقات بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن کو ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں عام طور پر بیان کرنا بہتر و مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور خاص طور پر اس وقت جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال نکاح کے مسائل جاننا واجبات میں شامل، اور ٹھیک ہے کہ عام طور پر یہ مسئلے پیش نہیں آتے ہیں، لیکن کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسئلہ پیش آنا ناممکن، اس وقت کتابیں کٹوری جاتی ہیں، مسائل سب کی کتابیں عام طور پر ذرا مشکل زبان میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے جس طرح عام قوانین کی کتاب ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی اسلامی قانون ہے، اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے اس وقت، اور نتیجے میں بعض اوقات تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے گھروں میں کسی کے فعل حرام انجام پا جاتے ہیں مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر، کہ پوری پوری نسل کا سلسلہ زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بہت عرصے کے بعد جا کر جب مسئلہ پتہ چلا تو اس وقت بات اتنی مشکل ہو جاتی کہ ان لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا کہ مسئلہ جاننے کے باوجود اس پر عمل کر مثلاً مثال آگے اس حساب سے گزشتہ ہی ہفتے مسئلہ تو بات کا ہے لیکن ہم بتاتے چلے تاکہ ان مسائل کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ بہرحال ماحول کی خرابی کے لیے یا نفس کی کمزوری کے لیے یا شیطان کا غلبہ کے لیے ایسا اتفاق پیدا ہوا کہ ایک شخص جسے ایک لڑکی سے یا عورت سے محبت تھی، اس لڑکی کی شادی والدین نے کہیں اور کر دی، بعد میں شادی ہونے کے بعد بھی اس شخص سے اس کے تعلقات کا سلسلہ قائم رہا، یہاں تک کہ جو تعلقات کی آخری حد ہوتی ہے اس حد تک یہ سلسلہ قائم رہا، شوہر کو اطلاع ملی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یہ لوگ یہ سمجھے کہ بہرحال قدرت نے مدد کی ہے، چنانچہ ان لوگوں نے لڑکے نے اور لڑکی نے شادی کر دی، اور شادی کو تقریباً 22-24 سال کا عرصہ گزر گیا، اولادیں ہو گئی 8-10 کے قریب، جوان لڑکے جوان لڑکیاں، اب اپنا ایک گفتگو انہیں پتا چلا کہ یہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی، اس لیے کہ جب کوئی مرد کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو کسی دوسرے شوہر کے نکاح ہو تو وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر طلاق بھی دے تب بھی اس کی بیوی اس شخص سے جس سے زنا کیا ہے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن وہاں یہ سمجھا گیا کہ شوہر حالات کو دیکھ کر کیونکہ طلاق دے دیا اس لیے یہ تو ہماری مدد کے لیے ہماری بہتری کے لیے ہوا، اب پتہ چلا کہ پورے وہ نکاح ہی غلط، 25 سال کے تعلقات غلط، اور تمام کی تمام اولادیں کے لیے حرام کے نتیجے میں وجود میں آئی، صرف اس لیے کہ مسئلہ اس وقت معلوم نہیں کیا اور ایک اندازہ لگایا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جواب نے طلاق دے دی، اب ہم اپنے اس منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں، تو مسائل سے ناواقف ہے، اب مذہبی گھرانہ مذہبی خاندان اس کو بڑی پریشانی کا شکار ہے وہ، لیکن بہرحال اب تو ہو گیا اور بات اس حد تک آگے پہنچ چکی ہے کہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہو رہا اس مسئلے کے عمل کرنا، تو یہ ایک چھوٹی سی مثال آ گئی کہ نکاح کے مسائل کا جاننا خاص طور پر اس لیے کہ یہ عزت کا اور آبرو کا اور نسلوں کا معاملہ ہے بہت زیادہ اہم بتایا گیا، اور اسی مقصد کے پیش نظر کچھ ایسے مسئلے بھی بیان کیے جائیں گے اور بیان کیے جا رہے ہیں جو بظاہر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بہت کھل کر باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن شریعت کے مسئلے ہیں، مجبوری کی بات ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا ازالہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے، اور سچے دل سے انسان شرمندہ لیکن 8-10 سالاتیں ہو چکی ہیں، 20 سال شادی کو گزرا بدالا کرے گی تو کیسے کرے، اس لیے ابتدائی میں انسان کو سارے مسئلے معلوم ہو یہ اس کے لیے زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہے۔ ہماری گفتگو نکاح کے مسائل میں یہاں تک پہنچی تھی کہ نکاح کی دو قسمیں ایک مدعا اور ایک نکاح. اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں یہ مدعا کے بھی ہیں اور اس عام نکاح کے بھی ہیں. اس کے بعد کے جو مسائل آئیں گے اس میں مدعا کے مسئلے الگ ہو جائیں گے, عام نکاح کے مسئلے الگ ہو جائیں گے, لیکن وہاں پہ بتا دیا جائے گا. نکاح جب ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی رضامندی کے ساتھ ساتھ ایک دیوہ بہا جائے. اگر صرف دیوے کے اندر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت اس مرد کے نکاح میں جا رہی, لیکن اس دیوے کا پڑھا جانا ضروری اور کم از کم اس کے اندر پانچ شرطیں موجود ہوں تب وہ نکاح وجود میں آتا ہے. اس کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ جب ایک نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد ایک تو طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہوتا ہے, لیکن شریعت نے بعض صورتوں کے اندر بغیر طلاق کے نکاح ختم کرنے کا اختیار بھی شوہر اور بیوی کو دیا, اور وہ سات عیب ہیں, سات بیماریاں ہیں, سات خرابیاں کہ اگر لڑکی کے اندر پیدا ہو جائیں اور شوہر کو پتہ نہ چلے نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا تو ان سات خرابیوں کی بنا پر شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. نہ طلاق کی ضرورت, نہ کسی گواہ کی ضرورت, بلکہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے, جسے فرض کہتے ہیں, اور معاملہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے اگر مرد کے اندر چار یا پانچ خرابیاں ہوں تو اس کی بیوی کو یہ اختیار ہے کہ ان چار یا پانچ خرابیوں کے بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر آ سکتی. نہ طلاق لینے کی ضرورت ہے, نہ گھروں کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کسی گواہ کو بنانے کی ضرورت ہے, نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے, بلکہ اگر شوہر میں یہ چار یا پانچ خرابیاں ہو گئی تو اس کو چھوڑ کر عورت آ سکتی ہے اسی کا نام پر. اور انہیں خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, ان سے متعلقہ مسائل تو عام طور پر فقہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ عیب جن کی وجہ سے اب کو توڑنا جائز ہے. عورت میں تو ساد ہے, جن کی تفصیل آ چکی کہ عورت اگر پاگل, پتہ چلا شادی کے بعد یہ پاگل ہے, دھوکہ دے کر اجتماع میں رکھ کے جاہل رکھ کے نکاح کر دیا گیا, نکاح فرض ہو سکتا. دوسرا یہ کہ عورت اندھی, بعد میں پتہ چلا کہ اندھی ہے, نکاح کو بغیر کسی طلاق وغیرہ کے ختم کیا جا سکتا. تیسرا ایپ یہ کہ اس کو جبان کی بیماری, گو کی بیماری ہو, جبان کی بیماری ہو, اس کو چھوڑا جا سکتا. چوتھا ایپ یہ کہ اسے فرق کی بیماری ہو, سفید داغ کی بیماری ہو, مرد اسے چھوڑ سکتا. پانچواں ایپ یا پانچویں خرابی یہ کہ عورت زمین ہی ہو, یعنی عورت ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے جواب دے چکے ہیں, چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو. چھٹا ایپ یا چھٹی خرابی یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی خرابی تو جو نکاح کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو سکتا ہو, کوئی ایسا گوشت یا کوئی اس کی ایسی ہڈی اس کے جسم کے اندر موجود جس سے شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرنے پر قادر نہ ہو. اور ساتواں آخری ایپ یہ کہ بعض اوقات کسی خرابی کی بنا پر, کسی مجبوری کی بنا پر عورت کے حیض کا اور پیشاب کا مقام ایک ہو جاتا ہے, اگر الگ الگ مقامات اگر ایسی کوئی بیماری ہے تو بھی اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا, طلاق دے کر کے فرض کر سکتا, بغیر طلاق کے اس معاملے کو ختم کر سکتا. یہ سات ایپ اور یہ سات بیماری ہے. اس کے مقابلے میں شوہر کے اندر چار یا پانچ بیماریاں علماء نے بتائی. اور اب آپ بیوی کی بیماریاں دیکھیں, شوہر کی بیماریاں دیکھیں, تو بعض اوقات شاید ذہن میں یہ خیال پیدا کہ اسلام نے کچھ تفصیل رکھی, کسی مسئلہ ہے تو بتا کے پھر بات آگے بڑھائیں. پہلی چیز تو یہ کہ شوہر اگر پاگل ہو, چاہے نکاح سے پہلے پاگل ہو یا نکاح کے بعد پاگل ہو جائے, یا تعلقات قائم ہونے کے دو مہینے تین مہینے کے بعد پاگل ہو, جب بھی شوہر پاگل ہو جائے, عورت کو یہ اختیار کہ نکاح کو فرض کر دے, طلاق کی ضرورت نہیں, اس کا گھر چھوڑ کر آ جائے, عدے کے بعد کسی عورت سے نکاح کر سکتی, اور کوئی ضرورت نہیں اسے اس شوہر یا اس کے گھر والوں سے دریافت کرنے. پہلا ایک یا پہلی خرابی یا پہلی بیماری تو عورت کا پاگل ہونا, مرد کا پاگل ہونا. دوسری بیماری یہ کہ مرد کے پاس پیشاب کا مقام بالکل موجود ہی نہ. تیسری خرابی یہ کہ موجود ہو لیکن کٹ گیا ہو کسی حادثے یا بیماری یا خرابی کی وجہ. چوتھی بات یہ کہ نہیں, پیشاب کا مقام موجود ہے لیکن اس قابل نہیں کہ یہ صحبت کر سکتا. اور پانچویں بات یہ کہ مرد کے خوشیتیں نکال دیے گئے. یہ پانچ ایسی بیماریاں ہیں جس کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ عورت کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر اپنے شوہر میں پانچ میں سے کوئی ایک بات پائے تو وہ طلاق بغیر طلاق دے, بغیر کسی چیز کے معاملے کو فرض کر سکتی. اب اگر آپ ان دو مسئلوں کو ملائیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں عورت کے پردے کی کتنی اہمیت بتائی گئی. عورت اگر جدامی ہے تو مرد اس کو بغیر طلاق کے نکال سکتا ہے, لیکن مرد اگر جدامی ہے تو اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا. عورت کو اگر سفید داغ کا مرد ہے تو مرد اس کو نکال سکتا ہے, عورت کو مرد کو اگر سفید داغ کا مرد ہے تو عورت معاملے کو ختم نہیں کر سکتی. عورت اگر اندھی ہے تو مرد معاملے کو ختم کر سکتا ہے، مرد اگر اندھا ہے تو عورت کو یہ اختیار نہیں، عورت اگر زمین گیر ہے ہاتھ پاؤں مفلوج ہیں تو مرد کو یہ اختیار ہے کہ اسے طلاق کے بغیر نکال، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں اگر اسے ایسا جوہر مل گیا۔ مرد سے جس نے عید بتائے گئے اس میں پاگل بنا تو ایک ایسا عید ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ کسی وقت بھی پیدا ہو جائے معاملہ ختم، لیکن اس کے علاوہ مرد کے سارے عید ایسے پوشیدہ عید ہیں کہ جس کو باپ یا ماں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں جان سکتے، اور عورت کے بارے میں ایسے ایسے عید بتا دیے گئے کہ جزاں ہو یا کوڑ ہو یا اندھا ہو۔ اس طرح مرد کے لیے اندھی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل، اسی طرح عورت کے لیے بھی مشکل۔ تو اسلام نے مرد کو اختیار دے دیا، عورت کو اختیار نہ دیا، بلکہ عورت اگر اندھی ہو تو کام مرد کا چل جائے، لیکن اس کو دوسری بیوی کہا، لیکن عورت کو تو دوسرے شوہر کا حق نہیں۔ تو یہ اسلام کے پردے کا مسئلہ ہے کہ عورت کے بارے میں اسلام نے یہ سمجھا کہ جس طرح مرد کا پوشیدہ مقام کہ اس کے بارے میں باپ اور بھائی بھی نہیں جان سکتے، اسی طرح عورت کا تمام جسم کہ عورت کے جسم میں کھو یا عورت کے جسم میں جزام یا عورت کا اندھا ہونا، تو اسلام کے نزدیک عورت اتنے پردے میں زندگی گزارے، اتنے پردے میں زندگی گزارے کہ اس کی یہ خرابیاں بھی عام لوگوں کے سامنے نہ آ سکیں، جبکہ مرد تو عام لوگوں میں گھومتا پھرتا، اگر جزام ہے تو فوراً معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی لڑکی والی شادی کریں تو انہیں کا قصور۔ مرد اگر اندھا ہے اب اس مسئلہ صفا کی روشنی سے دیکھیں تو عورت کے پردے کی کتنی اہمیت ظاہر ہو رہی کہ مرد کے وہ چار ایسے سمجھے گئے ہیں کہ جنہیں سوائے مرد کے اور کوئی نہیں جانتا، تو عورت کا پردہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کے یہ سارے ہیں آج کی عورت سے تو بالکل ظاہر ہو جائیں، لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ اتنے ہی پوشیدہ رہنا چاہیے، یعنی عورت اتنے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں بھی زندگی گزارے کہ کسی کو اس کی حالت معلوم نہ ہو، اور پھر بعد میں اگر خرابیاں نکلے تو اس کو طلاق بس کیا جا سکتا ہے نکاح۔ اب کیونکہ جگہ کا مسئلہ ہے کوئی گفتگو نہیں ہے اس لیے ہم اس نقطے پر بات آگے نہیں بڑھا رہے، لیکن آپ لوگ خود ہی غور کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے پردے کی کتنی اہمیت۔ اب یہ سات عیب عورت میں اگر پائے جائیں تو مرد اس کو بغیر طلاق دیے ہوئے نکاح کو بند کر کے رخصت کر سکتا ہے، اور عورت اگر مرد کے اندر یہ چار یا پانچ خرابیاں دیکھیں تو عورت مرد سے سلسلے کو یعنی نکاح کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے، مسائل ہم بہت واضح طور پر بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، بہت مختصر طریقے سے تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور ہماری گفتگو اگلے موضوع کے اوپر شروع ہو جائے۔ اب اس کے اندر سے پاگل پناہ عورت کا ہو یا مرد کا، جس وقت بھی ہو جائے دوسرے فریق کو یہ اختیار ہے کہ اس نکاح کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ سارے اختیار واجب نہیں، مرضی ہے، عورت میں سات کے سات عیب ہوں اور مرد اس کو رکھنا چاہے اس کی مرضی، مرد میں چاروں کے چاروں عیب ہوں اور عورت اسے رکھنا چاہتی ہے اس کی مرضی۔ اختیار کہ اگر یہ سات عیب سے سب سے پہلے پاگل پنے سے اگر یہ پیدا ہو جائے تو عورت چاہے نکاح ہو چکا ہے یا نہ ہوا، نکاح ہو چکا ہے رخصتی ہوئی ہے نہ ہوئی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ابھی صحبت کی ہے نہیں کی ہے، بہرحال جس وقت بھی مرد میں پاگل پنے کا پیدا ہو نکاح باطل ہے، نکاح ختم کر سکتی ہے اور اپنی ہرا سکتی ہے۔ مرد کا دوسرا ہے کہ اس کا پیشاب کا مقام موجود ہی نہ ہو، یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے کہ عورت کی مرضی ہے چاہے رہے یا نہ رہے۔ مرد کا تیسرا ہے کہ پیشاب کا مقام ہو لیکن کٹ جائے کسی حادثے اور خرابی کی وجہ سے، اس میں یہ شرط کہ اگر صحبت کے بعد یہ حادثہ مرد کے ساتھ پیش آیا چاہے ایک ہی مرتبہ اس نے صحبت کی، عورت کو یہ حق حاصل نہیں رہتا کہ اس معاملے کو ختم کرا، یہ صرف اس وقت ہے کہ جب صحبت سے پہلے یہ حادثہ مرد کو پیش آ جائے۔ فرض کیجیے کہ نکاح سے پہلے یہ بیماری تھی، نکاح کے بعد پتا چلا تب بھی عورت معاملہ ختم کر سکتی، یا نہیں نکاح ہو گیا تھا نکاح کے بعد اور صحبت کے بیچ میں ایک ہفتے کا وقت ہے، چار دن کا وقت ہے، دو دن کا وقت ہے، اس کے اندر یہ حادثہ پیش آ گیا اور نکاح ہو گیا اور اس کے بعد نکاح جس وقت ہوا جس وقت سیوا پڑا گیا جس وقت عورت رضامندی ظاہر کی مرد بالکل صحیح بعد میں یہ اس میں عیب پیدا ہوا، لیکن اگر صحبت سے پہلے ہے تب بھی عورت کو حق ہے۔ البتہ اگر نکاح کے اور صحبت کے بعد مرد کو کوئی ایسی خرابی یا بیماری آ جائے تو اب عورت کو بس کرنے کا اختیار نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ ایسی صورت میں مرد خود ہی اپنی بیوی کو طلاق دے۔ چوتھا عیب مرد اگر صحبت کے قابل، اس میں بھی ایک مسئلہ تو وہی آتا ہے کہ اگر یہ بیماری اس میں نکاح سے پہلے تھی عورت کو اختیار تھا معاملہ ختم کرنے، نکاح کے بعد تھی لیکن صحبت سے پہلے تھی تب بھی عورت کو یہ اختیار تھا معاملہ ختم کرنے، لیکن مرد نے صحبت کر چاہے ایک ہی مرتبہ کی بعد میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تو اب عورت کو پس معاملہ ختم کرنے کا اختیار نہیں رہا، اور صحبت کے بعد اگر ہے تو بالکل اختیار نہیں۔ صحبت سے پہلے اگر یہ خرابی کہ مقام موجود ہے لیکن صحبت کا قابل نہیں ہے تو اس صورت میں فوراً عورت یہ معاملہ ختم نہیں کر سکتی بلکہ اس معاملے کو حاکم شرع کے پاس لے جائے گی. اب شریعت کس قسم کی عورت کو چاہتی کہ ایک طرف اتنا پردہ اور ایک طرف یہ واجبات کے مسائلے, اس میں عورت کم از کم اتنی بے باک تو ہو کہ اپنا واجب مسئلہ حاکم شرع تک پہنچا, اور ہمارے یہاں کتنا الٹا مسئلہ چلتا ہے. بہرحال عورت یہ مسئلہ حاکم شرع کے پاس لے جائے گی, حاکم شرع ایک سال کی مہلت مرد کو دے گا کہ اپنا علاج کرو, اور اگر ایک سال کی مہلت کے بعد بھی مرد علاج کرا ایک سال تک علاج کرا کر یا بغیر علاج کرائے رہا, بہرحال ایک سال کے بعد بھی وہ اس قابل نہ ہو سکا, تب عورت یہ معاملہ ختم کر سکتی. لیکن یہ پورا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب یہ خرابی صحبت سے پہلے پیدا اور صحبت کرنے کے بعد ہو گئی, تو اس صورت میں عورت کو کوئی حق اور اختیار نہ ہو. اور عورت کی آخری خرابی, مرد کی آخری خرابی کہ اس کے خوشی طے نہ ہو, اس میں عورت کو صرف ایک صورت میں معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے, جب اس سے پہلے سے یہ بات نہ بتائی گئی. لیکن اگر اس سے پہلے سے یہ بات بتا دی گئی ہے, اس کو اطلاع ہو چکی ہے کہ میرے مرد میں یہ خرابی, اور اس کے بعد وہ قبول کر لیتی ہے, تو اب اسے معاملہ فرض کرنے کا اختیار نہیں. یہ ہو گئے مرد کے پانچ عیب جس کی وجہ سے عورت اس معاملے کو ختم کر سکتی. اور عورت کے وہ سات عیب, وہ ساتوں کے ساتوں عیب کے اندر ایک ہی مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت پاگل پنے کو چھوڑ, پاگل پنے میں تو اختیار ہے, جس وقت بھی ہو جائے معاملہ ختم کر سکتی ہے. عورت کے باقی جو چھ عیب, کہ افزا ہو جائے, اس کے پیشاب کے مقام میں گوشت کی ہڈی ہو جائے, یا اندھی ہو, برس ہو, جزام ہو, زمین بھی, وہ تمام کے تمام اگر صحبت کے پہلے عیب پیدا ہو رہے ہیں تو مرد ختم کر سکتا ہے معاملہ, اور اگر صحبت کے بعد وہ مرد پیدا ہوئے تو مرد کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار حاصل نہیں. البتہ طلاق اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو مرد کے ان پانچوں عیبوں میں تفصیل تھی. عورت کے جو عیب سات, ان میں سے چھ میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے بلکہ صحبت سے پہلے یہ بیماریاں ہیں تو معاملہ صحیح وہ ختم کر سکتا ہے. مثلاً اندھی نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد اور صحبت سے پہلے ہو گئی تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن اگر صحبت کے بعد یہ بیماری پیدا ہوئی تو فرق نہیں دیا جا سکتا. طلاق ایک الگ مسئلہ ہے, اس سے اس وقت کسی قسم کا سروکار نہیں. اور اب اس سلسلے کا ایک مسئلہ اور, پھر آخر کے دو تین مسئلے ہیں اور یہ موضوع ختم ہو جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر معلوم ہو گیا عورت کو کہ میرے شوہر میں یہ خرابی ہے, تو کیا خرابی معلوم ہونے کے فوراً بعد جا کر معاملہ ختم کرے, یا اگر وہ سال دو سال دس سال پندرہ سال تک ویٹ کرے تب بھی اسے اختیار آتے. تو شریعت کا مسئلہ یہ کہ اگر معلوم ہو گیا, مثلا شادی ہوئی, شوہر کو معلوم ہوا کہ میری بیوی اندھی نہیں, اس نے بات کی, دو مہینے کے بعد جا کر کہا کہ میں معاملہ ختم کرتا ہوں, تو لڑکی والے یا لڑکی کے رشتے دار یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اسی وقت کیوں معاملہ ختم نہیں کیا, دو مہینے کے بعد آپ کیوں ختم کر رہے ہیں. اسی طرح عورت کو معلوم ہو گیا کہ میرا مرد صحبت کے قابل نہیں, اس نے کوئی نہا کی نہ نہ کی, ٹھیک ہے معاملہ چلتا ہے, دو سال کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں زندگی نہیں گزار سکتی, چھوڑنا چاہتی ہوں, تو اسے یہ حق رہے گا مرد کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ آپ کو معلوم ہوا خدا کیوں خاموش رہی, کسی وقت اعتراض کر. تو یہ جتنے بھی یہ جتنا بھی حق ہے, سات اور چار, سات اور پانچ, بارہ عیبوں کے بنا, یہ ایسا حق ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً استعمال کریں, بلکہ آپ تاخیر کے بعد بھی, کچھ عرصے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب انہی عیبوں کے ساتھ ایک عیب اور ہے جسے کچھ لوگ عیب سمجھتے ہیں لیکن شریعت نے اسے عیب نہیں سمجھا. عیب تو سمجھا لیکن ایسا عیب نہیں سمجھا کہ جس سے نکاح ختم کیا جائے. وہ یہ کہ ایک مرد نے لڑکی سے شادی, اور یہ خیال کرتے ہوئے یا یہ شرط لگاتے ہوئے کہ میں کنواری یا باقیہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں, شادی کے بعد اسے پتا چلا کہ نہیں, دھوکہ دیا گیا, یہ لڑکی جو ہے وہ باقیہ نہیں, چاہے بیوا طلاق مل چکی ہے یا زنا کر چکی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں, بہرحال یہ پتا چلا کہ لڑکی جو آئی ہے لڑکی بہرحال کنواری یا باقیہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے وہ زنا کر چکی ہے یا کسی اور کام کے ذریعے سے اپنی بکارت کو ختم کر چکی ہے. یہ مسئلہ بہت آج کل پیش آنے لگا, تو کیا اس بات کے اوپر مرد معاملہ ختم کر سکتا ہے یا ختم نہیں کر سکتا ہے؟ طلاق بالکل الگ مسئلہ ہے, وہ تو مرد کو ہر صورت میں اختیار حاصل ہے اگر کہ اس کی انتہائی مذمت. یہاں یہ بات جس طرح پتا چلا کہ اندھی, اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ہاتھ پکڑ کر نکال بھی سکتے ہیں کہ جاؤ, اور وہ آپ نے کہا جاؤ, معاملہ ختم ہو گیا, یعنی اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. یا بیوی کو پتا چلا کہ مرد میں یہ خرابی ہے, اس نے کہا کہ میں اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی, نہ طلاق, نہ گواہ, نہ عالم, نہ مسئلہ, نہ کتاب, کچھ نہیں, بس اس کا یہ کہنا کہ میں اس نکاح کو نہیں چلاؤں گی, یہی نکاح ختم کر. لیکن اس مسئلے کے اندر کیا مرد کو یہ حق حاصل تو نہیں؟ صرف سات عیبوں میں مرد کو یہ حق حاصل, اگر شرط بھی اس میں لگا دی اور پتا چلا کہ شرط کی پابندی نہیں کی گئی, لڑکی جو ہے وہ باقیہ نہیں ہے, کنواری نہیں, تو اس صورت کے اندر وہ نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں ایک اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مہر کے سلسلے ہر ماحول میں ہر زمانے میں کنواری لڑکی کا مہر الگ ہوتا ہے, شادی شدہ عورت کا مہر یعنی طلاق والی عورت کا, یا بیوہ عورت کا, یا بیاہ والی عورت کا مہر الگ ہوتا ہے. اب دیکھا جائے گا اس ماحول میں کہ لہر میں اتنا فرق. مثلاً عام طور پر کنواری لڑکی کا محض ہوتا ہے اور جو دوسری شادی کرے طلاق کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, یعنی جو کنواری نہ رہے اس کا محض فرض کیجیے کہ 6,000 روپے. تو اب مرد کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ 10,000 روپے محض دینا, اب 10,000 نہیں دینا ہے بلکہ 6,000 روپے دینا ہے. وہ 4,000 جو فرق ہے وہ فرق اس کے لیے معاف ہو جائے گا, لیکن یہ اختیار نہیں کہ معاملہ ختم کر دیا. یہ ایک مسئلہ, اور اس کے بعد کا ایک آخری مسئلہ اس موضوع کا, اور یہ موضوع کا وہ آخری مسئلہ یہ کہ یہ تو صرف کنواری لڑکی میں جو عیب نہیں اس میں مہر کا مسئلہ, اس کے علاوہ دوسرے مسئلے دیکھیں کہ 7 عیب عورت کے, 5 عیب مرد کے, 12 عیب. ان 12 عیبوں میں سے کسی کی وجہ سے اگر معاملہ ختم کیا جائے تو مہر کا کیا بنے گا, مہر مرد کے اوپر رہے گا یا معاف ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہے؟ تو ان 12 میں سے وہ 2 یا 3 عیب جن کا تعلق اس چیز سے ہے کہ مرد صحبت نہیں کر سکتا, اگر صحبت نہ کرنے کی وجہ سے معاملہ ختم ہو رہا تو مرد کو آدھا مہر بیوی کو دینا پڑے گا, آدھا اس پر معاف ہو جائے گا. مثلاً 1,400 روپے یا 1,000 روپے مہر باندھا, پتا چلا کہ وہ صحبت نہیں کر سکتا, بیوی نے کہا میں جا رہی ہوں, تو 500 مہر مرد کے لیے واجب ہے اسے دینی. لیکن ان کے علاوہ جو صحبت سے متعلقہ 3 عیب, ان کے علاوہ اگر کسی اور عیب کی وجہ سے معاملہ ختم ہوا, مثلا مرد نے دیکھا کہ بیوی اندھی ہے اسے کا معاملہ ختم کرتی, بیوی نے دیکھا کہ شوہر پاگل ہے اس نے کہا معاملہ ختم کرتی, کوئی بھی معاملہ ختم کرے, صحبت کی وجہ سے ختم کرے تو آدھا مہر دینا پڑے, کسی اور وجہ سے معاملہ ختم کرے یعنی نکاح ختم کرے تو اگر صحبت کر چکا تھا اس کے بعد وہ نکاح ختم کر رہا ہے, مطلب جیسے پاگل پناہ جب بھی پیدا ہو جائے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے, صحبت کرنے کے بعد معاملہ ختم کر رہا ہے تو آدھا تو اس صورت میں پورا مہر دینا پڑے, اور بغیر صحبت کے معاملہ ختم کر رہا ہے اندھی ہے اس نے دیکھا گاؤں میں نہیں رکھوں گا تو اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا اور پورا مہر اس کے اوپر سے مانگ. یہ ایک مسئلے ختم ہوئے. اب اس کے بعد یہ گفتگو جو مسائل کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور دوسرے بہت اہم ترین موضوع اسی میں آ جاتا ہے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے, وہ مسئلہ بھی اسی میں سارا حل ہوتا چلا جاتا ہے, اور بڑے مشکل مسئلے چند اس کے اندر آئیں. مثلا آج کل کے کسی مجتہد کا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن پرانے زمانے کے مجتہدین میں سے کچھ کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ تو ابھی آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ اگر کوئی اپنی گپی یا خالہ کے ساتھ زنا کر لیتا تو خالہ ساتھ اور گپی ساتھ بہنیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی. اب یہ تو لفظ زنا آج کل کے علماء کہتے ہیں, کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی پھوپھی کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتا ہے, یا اگر کوئی پھوپھی رات بہن کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہن اس کے اوپر حرام ہو جائے, یا خالی چھو لے تو وہ حرام ہو سکتی ہے. یہ اہم مسئلے ہیں بہت ہمارے گھرانوں میں, جو عام طور پر تقریبات اور رسم و رواج میں چھونا اور بوسہ دینے کا رواج, کچھ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ پھوپھی رات اور خالہ رات بہنے تک حرام ہو جاتی اگر آپ نے چھو لیا یا بوسہ دے دیا تو زنا ہو. بہرحال آج کل کا مجاہدین کوئی ایسا نہیں کہتا ہے, آج کل تو بھارت کافی سہولت اور چھوٹ ملی ہوئی آپ کو ہر مسئلے میں, اس کے اندر بھی کچھ مسئلہ یہ ہے کہ مرد جس طرح نکاح کرے اس کا صیغہ پڑھا جائے گا, 5 شرطوں کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ بات تو جب نکاح ہو جائے تو طلاق کو چھوڑ کر کن کن برائیوں کی وجہ سے مرد اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے, یہ بھی ہو گیا. اب یہ مسئلہ کہ کس کس عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں اور کس سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام, تو ہر اس عورت سے کہ جو محرم اس سے نکاح کرنا حرام, بلکہ اس کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ 3 قسم کی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح نسب کی وجہ سے حرام, کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح مصاہرت کی وجہ سے حرام, اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح سبب کی وجہ سے حرام. اور یہی مردوں کے مسئلے ہم بتائیں گے, لیکن الٹ کر یہی مسئلے عورتوں کے لیے حل. جس طرح مرد کے لیے بہن سے نکاح حرام ہوگا تو عورت اگر یہ مسئلہ سنے گی تو وہ بہن کی جگہ بھائی کا لفظ لے آئے گی کہ بھائی سے نکاح حرام, کیونکہ اگر عورت اور مرد کا مسئلہ ساتھ ساتھ بتایا جائے تو بہت زیادہ سمجھنے میں پریشانی ہو جائے. تو 3 قسم کی عورتیں حرام, کچھ نسب سے حرام ہوتی ہیں, نسب کا مطلب پوری رشتہ جیسے ماں بہن وغیرہ تفصیل آ رہی ہے. کچھ مصاہرت سے حرام ہوتی ہیں, مصاہرت کے معنی شادی کا رشتہ کہ بیوی سے شادی کر لی بیوی کی ماں حرام ہو گئی, بیوی سے شادی کر لی بیوی کی بیٹی حرام ہو گئی. تو کچھ عورتیں مصاہرت کی بنا پہ حرام ہوتی ہیں, یعنی شادی کی وجہ سے عورتیں حرام ہو جاتی ہیں, اور کچھ عورتیں سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے, مثلاً بیوی سے نکاح کیا تو اب جب تک کہ بیوی نکاح میں ہے اس کی بیوی اس کی بہن یعنی ساری حرام ہو گئی, تو یہ سبب کی وجہ سے حرام ہوئی. یا اگر بیوی آپ کی بیوی ہے اس نے ایک مرتبہ ارتداد کر دیا کافرہ بن گئی اب اس سے نکاح حرام ہو گیا, یا اہل کتاب سے نکاح حرام, یہ سبب ہے جس کی تجریہ ہے. تو 3 قسم کی عورتیں حرام, یا نسب کی وجہ سے یعنی پوری رشتے کی وجہ سے, یا مصاہرت یعنی شادی کے رشتے کی وجہ سے, یا سبب کہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے جس سے شریعت اس کو حرام قرار دے. مثلا مثال آئی کہ پھوپھی سے اگر زنا کیا تو پھوپھی ذات بہنیں حرام ہو گئی,
تو یہ نہ خون کے رشتے کی وجہ سے حرام ہوئی نہ شادی کی وجہ سے حرام ہوئی بلکہ ایک سبب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے حرام ہو گیا. اب اس کی تفصیل وہ آتے ہیں جو نسب کی وجہ سے یعنی خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں ساتھ. ہو سکتا ہے ساتھ سے زیادہ بھی نکل آئے لیکن فی الحال ذہن میں ساتھ آ رہی ہے. پہلی عورت تو ماں, ماں کہ جو انسان کی صحیح ماں ہے حقیقی ماں ہے اس سے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اور ماں اور ماں کے اوپر جتنی بھی قسم کی عورتیں ہیں یعنی ماں اور ماں کی ماں نانی, ماں اور باپ کی ماں یعنی دادی, پھر اب باپ کی جو ماں ہے اس کا بھی اتنا سلسلہ چلے گا کہ باپ کی ماں, باپ کی ماں جو ہماری اس شخص کی دادی بنی اب اس دادی کی ماں بھی حرام رہے گی اور اس دادی کی ماں کی جو ماں ہوگی وہ حرام رہے گی. اس طرح سلسلہ حضرت حوا تک پہنچے گا. یہی سلسلہ ماں کی طرف کہ ماں کی ماں نانی حرام, پھر نانی کی ماں حرام پر نانی, پھر پر نانی کی ماں حرام اور پھر اس کی ماں حرام. اس طرح یہ سلسلہ یہ بھی حضرت حوا تک پہنچ جائے گا. اب تیسرا سلسلہ چلے گا کہ باپ حرام دادی حرام, دادی تو حرام ہوئی دادی کے بعد پر دادی حرام لیکن دادا کی جو ماں ہے وہ بھی حرام ہوگی, دادی کی ماں بھی حرام دادا کی ماں بھی حرام. اس طرح جتنی ماں کا سلسلہ چلے گا وہ ساری کی ساری حرام رہیں گی, ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی, پھر نانی کی ماں بھی نانا کی ماں بھی دادی کی ماں بھی دادا کی ماں بھی, پھر پر نانا کی ماں بھی پر نانی کی ماں بھی. اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ ساری کی ساری عورتیں حرام رہیں. تو پہلی عورت ماں ہوئی لیکن ماں میں یہ تمام عورتیں حرام. دوسری عورت بیٹی, انسان کی اپنی بیٹی وہ اس کے لیے حرام. اور بیٹی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بیٹی بھی حرام بیٹی کی بیٹی بھی حرام اور پھر بیٹی کی بیٹی کی بیٹی بھی حرام. اسی طریقے سے بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی وہ بھی حرام, پھر پوتی نے شادی کی تو پوتی کی جو لڑکیاں ہوئیں وہ بھی حرام اور پوتی کا جو لڑکا اور اس لڑکے سے جتنی لڑکیاں ہوں گی وہ بھی حرام. یہ خود ہی آپ تصور لا سکتے ہیں, سمجھانا بہت زیادہ مشکل بھی بن جائے گا اور مسئلہ بہت لگ جائے گا. کہ بیٹی اور بیٹی سے مطلب بیٹی بھی بیٹی کی بیٹی بھی اور پوتی بھی اور پوتی کی نسل میں جتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ ساری کی ساری حرام رہیں گی. تو ماں حرام ہوتی تھوڑا آپ آگے تشریف لے گی. تو ماں حرام رہیں گی اور اس کے بعد ماں کا جتنا سلسلہ اوپر جائے اسی طرح پوتی اور نواسی کا جتنا سلسلہ نیچے آئے گا وہ سارا کا سارا حرام رہے گا. جو عورتیں ہوں تیسری عورت جو انسان کے لیے حرام ہے وہ اس کی پھوپھی, اور پھوپھی کا لفظ بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اپنی پھوپھی بھی حرام, باپ کی پھوپھی بھی حرام, ماں کی پھوپھی بھی حرام, دادا کی پھوپھی بھی حرام, دادی کی پھوپھی بھی حرام, نانا کی پھوپھی بھی حرام, نانی کی پھوپھی بھی حرام. اس طرح جتنی پھوپھیاں نکلیں گی رشتے میں چاہے باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف, کہ باپ کی پھوپھی پھر دادا کی پھوپھی دادی کی پھوپھی, پر دادا کی پھوپھی پر دادی کی پھوپھی, پھر پر دادا پر دادی کی ماں ان کی پھوپھی اور پر دادی کے باپ ان کی پھوپھی, پر دادا کی ماں ان کی پھوپھی, پر دادا کے باپ ان کی پھوپھی, اس طرح نانا میں یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ پھوپھیوں کا سلسلہ جہاں تک پہنچتا جائے وہ سارا کا سارا حرام, لیکن ساری ساری پھوپھیاں. خالہ, خالہ بھی انسان کے لیے حرام ہے لیکن خالہ کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے. اپنی خالہ حرام, باپ کی خالہ حرام, ماں کی خالہ حرام, پھر ماں کا باپ یعنی نانا, نانا کی خالہ حرام, نانی کی خالہ حرام, دادا کی خالہ حرام, دادی کی خالہ حرام, پر دادا پر دادا کی خالہ حرام, پر دادی کی خالہ حرام, اور اسی طریقے سے پر نانا کی خالہ حرام, پر نانی کی خالہ حرام. یہ سلسلہ جہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ لے جائیے. تو پھوپھی اور خالہ, ماں بیٹی پھوپھی اور خالہ, یہ ساری کی ساری عورتیں اسلام کے لیے, اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک مرد کے لیے حرام. اس کے بعد بہن کی بیٹی, سگی بہن کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں. اپنی ماں سے وہی سلسلہ, سگی بہن کی بیٹی بھی حرام اور سگی بہن کی نواسی بھی حرام, سگی بہن کی پوتی بھی حرام, اور جتنی اس نسل میں آپ لڑکیاں پیدا ہوں وہ ساری کی ساری حرام. اور سگے بھائی کی لڑکی جو بھتیجی کہلائے گی انسان, وہ بھتیجی بھی حرام, اس بھتیجی کی جو بیٹی ہے وہ بھی حرام, اور اس بھتیجی کے بیٹے نے شادی کی اور پھر جو بیٹیاں پیدا ہوں ساری کی ساری حرام. جہاں تک سلسلہ جائے یہ سب کے ساتھ اسلام کی نقطۂ نظر سے مرد کے لیے بالکل حرام. اور اس کے بعد بہن, بہن اس انسان کے لیے حرام. بہن کے اندر وہ ماں اور باپ کی بہنیں تو آ گئی, پھوپھی اور خالہ. تو ماں پھوپھی خالہ نواسی یعنی بیٹی کی نسل, بھتیجی بھانجی اور بہن, یہ سات عورتیں وہ ہیں جو خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. اور اب سسرال کے رشتے کی وجہ سے یا زوجیت کے رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں جتنے آپ سن رہے یہ جتنی عورتیں آپ حرام سنا یہ ساری کی ساری محرم تھی. تو آپ ماں بھی محرم, نانی بھی محرم, نانی کی گھوپی بھی محرم, نانی کے خالہ بھی محرم, پر نانی کی گھوپی اور خالہ یہ ساری کی ساری محرم تھی. اسی طرح بھتیجی, بھانجی, بہن اور ان کی بیٹیوں کا جتنا سلسلہ, تو یہ سب خون کے رشتے کی وجہ سے سات عورتیں براہ راست حرام ہوتی ہیں اور باقی جتنے ان سے نکلتی جاتی ہیں شاخیں وہ ساری کی ساری عورتیں حرام ہو جاتی ہیں. اور سسرال کی وجہ سے کچھ عورتیں, دو یا تین عورتیں حرام ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں. اور اب یہی سے مسائل کا سلسلہ آگے بڑھے گا, اور جب یہ گفتگو ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ مسئلہ زیر بحث آئے گا جو سب سے پہلے آنا چاہیے, اسلام شادی کے لیے کس قسم کی شرائط لگاتا ہے لڑکے کے لیے کہ کون سی لڑکی پسند کرو, لڑکی کے لیے کس قسم کی شرائط لگاتا ہے کہ وہ کون سا لڑکا پسند کرے. یہ بڑا اہم موضوع, لیکن جان بوجھ کر ہم نے ذرا اس کو موخر کیا تھا, اور انشاءاللہ اس موضوع کے بعد یہ موضوع بھی بہت زیادہ اہم موضوع جو اس وقت آپ سن رہے ہیں, کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ کچھ علماء سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پھوپھی کی لڑکی کو ہاتھ لگایا وہ حرام ہو, پھوپھی کو ہاتھ لگایا پھوپھی کی لڑکی حرام ہو. یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس لیے تھوڑا توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنا جائے. درود بھیجے محمد والا. گفتگو ہماری اس ایک موضوع پر ہو رہی تھی جو قریب الاختتام, بہت طول پھینک گیا یہ موضوع, لیکن اس وجہ سے بھی کہ اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ, قرآن میں بھی انتہائی شدت کے ساتھ اس ایک چیز کی پابندی کا تذکرہ کیا گیا, اور روایات امام کے اندر بھی انتہائی شدت کے ساتھ اس ایک بات پر زور دیا گیا, اور وہ مسئلہ ہے رزق کی احتیاط, کہ جو رزق ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ رزق حلال رزق ہے یا حرام رزق. اس مسئلے کے اندر اتنی احتیاط کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہمیں شاید دوسرے مسئلوں کے اندر نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ, اس احتیاط کی وجہ صرف اور صرف یہی کہ باقی گناہ کر کے انسان توبہ کرا کے اپنے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن رزق حرام کا اثر, رزق حرام کا گناہ اتنا زیادہ ہوتا کہ توبہ کر کے بھی انسان اگر معافی چاہے تو بارگاہ الہی سے معافی تو مل جاتی, لیکن جو اس کا اثر جسم کے اندر موجود ہے وہ اثر زائل نہیں ہو سکتا, بلکہ نسلوں تک وہ اثر چلتا رہتا. اور اسی لیے جو ہم نے اپنی ابتدائی تقاریر میں واقعہ بتایا کہ جب یہودیوں نے پیغمبر کی نبوت کا امتحان لینا چاہا تو ان کے سامنے رزق حرام رکھ دیا, اور جب پیغمبر نے رزق حرام استعمال نہ کیا تو رزق مشتبہ رکھ دیا. رزق مشتبہ وہ رزق جس کے بارے میں نہ یہ یقین ہو کہ یہ حرام, نہ یہ یقین ہو کہ یہ حلال, شک پیدا ہو جائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال, ایسے رزق سے پیغمبر کا دوسرا امتحان لیا. اور وہ آپ نے توجہ کے ساتھ واقعہ سنا بھی تھا کہ وہ امتحان بھی پیغمبر اسلام کا جب لیا گیا تو رزق مشتبہ کا ایک لقمہ پیغمبر کے حلق سے نیچے نہ اترا, حلق سے نیچے اترنا تو درکنار پیغمبر کے لبوں کے قریب ایک لقمہ تک نہ گیا, جبکہ روایتوں نے یہ بتایا کہ پیغمبر اور امام کو زہر دیا گیا تو زہر والے لقمے پیغمبر کے شکم میں مبارک میں پہنچے, لیکن حرام اور رزق مشتبہ والے لقمے پیغمبر کے شکم میں مبارک میں نہ پہنچ سکے. تو نگاہ قدرت کے اندر رزق حرام کا گناہ, رزق حرام کی مذمت, رزق حرام کی برائی زہر والے کھانے سے زیادہ, کہ زہر والا کھانا ٹھیک ہے وہ بھی حرام, لیکن کم از کم وہ پیغمبر یا امام کے شکم مبارک میں پہنچ تو گیا, یہ رزق حرام تو وہ رزق ہے کہ پیغمبر کے لبوں کے قریب بھی نہ پہنچ سکا. بلکہ اگر آپ کو سواد ہے کہ جب یہودیوں نے پیغمبر کے سامنے حرام غذا رکھی اور کوشش کی تھی ہاتھ بڑھا کر کے پیغمبر کے حلق میں وہ حرام کے لقمے پہنچا سکے, تو یہودیوں کے ہاتھ ادھر ادھر نکل گئے تھے, ایک لقمہ پیغمبر کے حلق میں نہ پہنچا. اس کو اگر آپ حضرت موسیٰ والے واقعے سے ملان تو رزق حرام کے بارے میں صحیح تصور ذہن میں ابھرتا کہ اسلام نے کتنی شدت سے حرام رزق کی مذمت کی. حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کا امتحان لینا چاہا تھا اور ادھر یہودیوں نے بھی پیغمبر اسلام کا امتحان لینا چاہا, فرعون نے امتحان لینا چاہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچہ جس نے میری گاڑی کے اوپر ہاتھ مارا یہ عام بچہ ہے یا جان بوجھ کر اس نے یہ کام کیا. تو انگاروں سے بھرا ہوا تخت لایا گیا اور اس تخت کو موسیٰ کے سامنے رکھا گیا, اور روایتوں میں یہ ہے کہ موسیٰ کا دل نہ چاہ رہا تھا مگر حکم الہی کے تحت موسیٰ نے جلتے ہوئے کوئلے, دہکتے ہوئے انگارے اٹھائے اور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے, اپنی زبان کے اوپر رکھے, دہکتے ہوئے انگارے پیغمبر وقت کی زبان پر پہنچ گئے. حرام تھا انگاروں کا یہ آج کا کھانا بھی اگر جسم کا نقصان پہنچا, دہکتے ہوئے انگارے تک امتحان کا موقع, امتحان کا مقام, وہی امتحان جو آج موسیٰ کا لیا جا رہا کہ یہ پیغمبر, یہ بچہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے, وہی امتحان پیغمبر کا بھی یہودی لے رہے, بالکل وہی امتحان. لیکن موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم اس وقت دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کے منہ میں ڈال دو, اور پیغمبر کو حکم ہوا کہ تم حرام غذا کو اپنے لبوں تک نہ آنے دینا, تو خدا کی نگاہ میں کا مطلب یہ ہوا کہ امتحان کا وقت ہے, پیغمبر کا امتحان لیا جا رہا ہے, یعنی دیکھنے کے لیے امتحان لیا جا رہا کہ یہ پیغمبر ہے یا کوئی عام بچہ. تو ایک بچے کو وہ بھی پیغمبر کا چہکتے ہوئے انگارے منہ میں رکھنے کا حکم دیا گیا, دوسرے کو حرام غذا سے روک دیا گیا. یعنی خدا کی نگاہ میں حرام غذا کا کھانا اس سے آسان یہ ہے کہ انسان چہکتے ہوئے انگارے اپنے حلق تک پہنچا دے, انسان جلتے ہوئے کوئلے زبان پہ رکھے. نگاہ قدرت میں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان حرام غذا کو استعمال کرے. تو کتنا شدید ترین اور کتنا بدترین گناہ, کتنا شدید ترین اور کتنی بدترین خطا, کتنا بڑا جرم ہے یہ حرام غذا کا استعمال کرنا کہ دہکتے ہوئے انگارے کھا لو, زہر آلود کھانا کھا لو, لیکن رزق حرام کو استعمال نہ کرو. تو نگاہ قدرت میں تو حرام کی اتنی مذمت, اور ہمارے یہاں عام طریقہ عام رواج کہ جو رزق حرام استعمال نہ کرے اسے آج کل کے زمانے میں بدھو سمجھا جاتا ہے, بے وقوف سمجھا جاتا ہے, زمانے کی دوڑ کا ساتھ نہ دینے والا سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بھولا بھالا اور بے وقوف ہے. اسلام کو اتنی اہمیت دے رہا کہ رزق حرام نہ کھاؤ چاہے جان چلی جائے, وہ آخری وقت میں اضطرار کی حالت میں صرف حکم دیا گیا کہ کھاؤ, لیکن کتنے لقمے کے جس سے جان بچ جائے. لیکن اس واقعے نے بتایا کہ وہ بھی کتنا مذموم اور برا عمل. تو اسلام تو رزق حرام کو زہر سے برا سمجھے, اسلام تو رزق حرام کو زہرتے ہوئے انداروں سے برا سمجھے, اور ہم اسی رزق کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھائیں, استعمال کریں اور دوسروں کو کھلائیں. ان واقعات نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنے مہمان کے سامنے انگارے رکھ دو تو وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا حرام غذا کو رکھنا, اپنے مہمان کو زہر کھلا دو وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا حرام غذا کا کھلانا. یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعا آپ زہر کھلائیں, بلکہ اسلام کی نگاہ میں یہ دیکھیں مطلب و مفہوم تو یہ نکل رہا کہ مہمان کو یہ چیزیں کھلا دینا پھر بھی صحیح ہے, لیکن وہ کھلا دینا انتہائی نقصان دہ, اس لیے کہ زہر جائے گا آپ کو مار دے گا, اس کی برائی آپ تک رہے گی. دہتے ہوئے انگارے جائیں گے, نقصان آپ کو پہنچائیں گے, برائی آپ تک رہے گی. لیکن رزق حرام اس کی برائی آپ تک نہ رہے گی, آپ سے آگے چل کر نسلوں میں پہنچے گی. یہاں تک کہ روایتیں ہیں کہ بعض اوقات قیامت تک کی پوری نسل رزق حرام کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اب یہ مسئلہ نہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو صحیح نہ کر سکے, لیکن بڑا قصور باپ کا ہے, ساری ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی. اس لیے انتہائی توجہ کی, انتہائی احتیاط کی ضرورت. وہ روایتیں ذہن میں ہوں گی کہ جب فاتح خیبر نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ماننے والوں سے کہا, ذہن میں ہوگا وہ واقعہ جو اس سے پہلے غالباً 50ویں یا 51ویں تقریر میں آیا, کہ جب فاتح خیبر نے, اس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ جب چلا جنگ خیبر کے لیے بھی تو پیغمبر سے یہ سوال نہ کیا کہ میری فوج چلے گی یا نہ چلے گی, تو اتنا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کب تک لڑوں, اور پیغمبر نے کہا کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر تمہیں فتح نہ دے دے. وہ فاتح خیبر جو 39 دن تک دیکھ چکا ہے کہ فوج بھی بھاگ کے آتی ہے, سپہ سالار بھی بھاگ کے آتا, لیکن اس نازک موقع پر بھی اس نے فوج کی پرواہ نہ کی, کسی سے مدد طلب نہ کی. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت آپ کو ملے گی کہ جہاں پر امیر المومنین کسی سے کہیں کہ میری مدد کرو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک وقت کہ جب مولا نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میری مدد کرو, امیر المومنین مشکل کشائے کل, وہ کائنات کی حاجتوں کا بھر لانے والا, وہ ہر ایک کی مدد کرنے والا, آج اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو, تو وہ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ جس میں مولا تک یہ کہہ رہے کہ تم ہماری مدد کرو. لیکن وہ کیا اہم چیز تھی؟ اینونی بے ورا ان وجتہادن و عفتی وجتہادن, نہج البلاغہ کا جملہ کہ اے میرے ماننے والوں, علی تمہاری مدد طلب کرنا چاہتا, علی تم سے علی تمہارا ایمان تم سے درخواست کر رہا ہے کہ اینونی تم میری اعانت کرو, تم میری مدد کرو, تم میری حاجت کو پورا کرو. اور علی کی مدد کیا ہے؟ بے ورا ان وجتہادن و عفتی وجتہادن, پرہیزداری کو, تقوے کو اور رزق حرام سے بچنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو, یہی علی کی مدد ہو جائے گی. علی ہم سے صرف اتنی مدد چاہ رہے بے ورائن کہ ہم پرہیزداری اختیار کریں. اور ورا کی تشریح میں چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ورا کا مطلب کیا ہے. کسی نے پوچھا, امیر المومنین کی حدیث ذہن میں رہے کہ میری مدد کرو ورا کے ذریعے, یعنی پرہیزداری کے ذریعے سے, وجتہاد اور ہر وقت خدا کے لیے اجتہاد کرتے رہو, ہر وقت خدا کے لیے کوشش کرتے رہو, وہ عفت و استعداد اور اپنے آپ کو ہر وقت عفت کے ساتھ شرم و حیا کے ساتھ رکھو, وہ استعداد اور زندگی کے ہر کام میں میانہ روی سے کام لو, نہ کنجوسی اختیار کرو نہ اسراف اختیار کرو. تو پہلا جملہ یہ تھا کہ ورا اختیار کرو, علی تم سے ورا چاہتا. اور کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا کہ یبن رسول اللہ, میں آپ کے پاس کثرت سے آتا ہوں, آج تک آپ نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. چھٹے امام نے تحفہ عطا کیا, تو یہی تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس چیز کی کہ تم ورا کو ہمیشہ اختیار کیے رہنا. اس نے کہا کہ مولا ورا کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا, ورا دو چیزوں کو حرام سے بچانے کا نام, ورا کا مطلب ہے دو چیزوں کو حرام سے بچاؤ، ایک شرمگاہ کو اور ایک اپنے پیٹ کو. نہ شرمگاہ کبھی حرام کام کرنے پائے، نہ پیٹ میں کبھی حرام لقمہ اترنے پائے. تو آپ مولا کی حدیث کی تشریح دیکھیں کہ تم علی کی مدد کرو، تم علی سے ہزاروں مسئلوں میں مدد کو طلب کرتے ہو، آج تم علی کی مدد کرو. اور کس طرح سے علی کی مدد کرو؟ ورا اختیار کر کے. اور ورا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے پیٹ میں رزق حرام کو مت جانے دینا، کھاؤ جتنا دل چاہے کھاؤ، ایش و آرام کرو جتنا دل چاہے ایش و آرام کرو. تمہارے مولا نے کبھی روکا نہیں، لیکن صرف یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو اپنے پیٹ کو رزق حرام سے بچانا، اپنے پیٹ کو حرام روزی سے بچانا، اپنے پیٹ کے اندر کبھی دوسرے کے حق کو مت جانے دینا. اگر تم نے اس ایک بات پہ عمل کیا تو علی یہ سمجھے گا کہ تم نے علی کی مدد کی ہے. تو اگر ہم خوف خدا سے نہ سہیں تو امیر المومنین کی اس درخواست کو سن کر ہی اتنی تو کوشش کریں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی اتنی تو ہم کوشش کریں. وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی جو اس سلسلے میں تو کبھی نہیں آئی لیکن مسجدوں میں ہم نے کثرت سے پڑھی، کہ کوفے کے ایک عالم جس کی لوگ انتہائی عزت کرتے تھے، 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال تک گوسفند کا گوشت نہیں کھایا. لوگ دعوتوں میں بلاتے اور یہی سوچ کے بلاتے تھے کہ عالم کا کام ہی مرغی اور گوشت کو کھانا، لیکن وہ عالم جب کبھی آیا اس نے 7 سال تک گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اور جب 7 سال گزر گئے، 8واں سال شروع ہوا تو ایک مرتبہ پہلی دعوت میں پہنچا اور پہلی دعوت کے اندر سب سے پہلے گوشت کو استعمال کیا. لوگوں کو حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی، استعجاب بھی. ایک مرتبہ سوال کیا کہ 7 سال تک آپ نے استعمال نہ کیا گوشت، آج کیسے استعمال کیا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ شخص یہ بکرے کے باہر، یہ کوفے کے باہر جو شخص بکریاں چراتا، اس نے اپنی بکریوں میں چوری کی بکری کو شامل کر لیا، ہزاروں بکریاں اور ان ہزاروں بکریوں میں چوری کی بکری کو شامل کر لیا. میں نے سوال کیا تھا اہل خبرہ سے، میں نے سوال کیا تھا ان سے کہ جو جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک جانور کی عمر کیا. اس نے کہا کہ اس بکری کی اوسط عمر 7 سال، روایت میں ذرا عدد میں اختلاف ہے. تو جب 7 سال اس نے عمر بتائی تو میں نے سوچا کہ 7 سال تک میں کسی بکری کے گوشت کو استعمال نہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہی بکری ہو جو چوری شدہ بکری، اور میں اپنے شکم کے اندر ایک لقمہ حرام کا نہیں لے جانا چاہتا. ہاں اب 7 سال گزر گئے، اب مجھے یقین تو ہو گیا ہے کہ اگر وہ بکری ہوگی بھی تو اب تک مر چکی ہوگی، اس لیے اب میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. یہ وہی ورا جس کی امیر المومنین درخواست کر رہے ہیں. شیخ بہائی کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب کربلا سے چل کے نجف پہنچے، لوگوں نے عجیب حالت دیکھی کہ کربلا سے نجف آ رہے ہیں اور گھوڑا کرائے پہ لے کے آئے تھے لیکن گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، پیدل چل رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ جب آپ نے گھوڑا کرائے پر لیا تھا تو یہ کیا بیوقوفی، یہ کیا بیوقوفی، یہ کیا حماقت، یہ کیا نادانی کہ گھوڑے کو تو آپ اسی طرح لا رہے ہیں، خود پیدل چل کے آ رہے ہیں. تو جواب دیا کہ گھوڑا کرائے پر لینے کے بعد ایک دوست نے مجھے خط دے دیا کہ میں نجف میں اپنے ساتھی کو خط پہنچا دوں. اب اگر میں خط سمیت گھوڑے پر بیٹھ جاتا تو اتنا خط کا وزن وہ تھا کہ جس کا میں نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا، اور بغیر کرایے کے ادا کیے ہوئے گھوڑے پر بیٹھنا میرے لیے حرام تھا. خط واپس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا یہ مومن کی ذمہ داری، اور خط لے کر گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، ورنہ اتنا خط کا جو وزن ہے یہ بغیر کرایے کے میں گھوڑے پر ڈالتا اور یہ مجھے منظور نہ تھا. اس لیے میں نے ایک ہی راستہ میرے سامنے تھا کہ خط لے کر پیدل چلوں. یہ وہی ورا کہ دیکھو اتنا کبھی کسی کا حق تمہارے مال میں رہنے نہ پائے. ایک لفافے کا وزن کتنا ہوتا، اتنا سا حق بھی اس گھوڑے والے کا تمہارے مال کے اندر رہنے نہ پائے. یہی ورا، یہی پرہیزگاری ہے، یہی احتیاط و توجہ جو ہمیں اس قسم کے واقعات بھی دکھاتی ہے. کہ روایتوں میں یہ ہے کہ ہمارے عالم شام گئے، ہم سے شام گئے، شام جانے کے بعد محفل میں بیٹھے تھے کافی عرصے تک، 10-15 دن تک شام کے اندر ان کا قیام تھا، اور وہاں استفاق سے کسی وقت چلتے وقت کوئی تحریر لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی. چنانچہ انہوں نے قلم مانگا، قلم مانگنے کے بعد تحریر لکھی، اور اس کے بعد جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بھولے سے وہ قلم اپنی جیب میں ڈال دیا. جب واپس ایران پہنچ گئے، قوم کے اندر پہنچے، اپنے لباس کو اتارا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شامی کا قلم میرے پاس موجود ہے. یہ قلم دیکھتے ہی، اس زمانے کا شام ہے کہ جب لبنان شام میں شامل تھا، تو قلم دیکھتے ہی ایک مرتبہ گھبرا گئے کہ ایک مومن کا حق میرے پاس آ گیا. روایت یہ ہے کہ اتنی دور کا سفر جو جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر انہوں نے سوار کیا تھا، فوراً نیا جانور کرائے پر منگوایا، گھر کے اندر آئے، ایک لمحے بیٹھے، اس قلم کو دیکھا، فوراً الٹے پاؤں جانور پر سوار ہوئے اور سیدھے لبنان میں وہی جبل عامل میں پہنچے. اس شخص کے حوالے اس کا قلم کیا، قلم کی معذرت کی، اور اس کے بعد دوبارہ آئے اور آ کر اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ آرام کیا. یہ وہی ورا، یہ وہی پرہیزگاری ہے جس کو مولا مانگ رہے کہ اینونی میری مدد طرح طرح اس قسم کی پرہیزگاری کے ذریعے سے، اور جب یہ پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے تب وہی مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا آپ نے سنا کہ ایک پیمانہ فروش نے، ایک گیہوں فروش نے اپنے پیمانے کی صفائی نہ کی اور گرد و غبار کی وجہ سے اس کے اندر جمع ہونے والے گرد و غبار کی وجہ سے 15 بوریاں گیہوں بھرنے کے بعد اس کے ذمے میں نکلے تو اسے اس کا عذاب برداشت کرنا پڑا، اور ہم حیرت سے کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو عذاب کیوں دیا؟ یہ وہی پرہیزگاری ہے جس کا تذکرہ ہے کہ دیکھو علی کی مدد کرو پرہیزگاری کے ساتھ، اور پرہیزگاری کے ساتھ علی کی مدد کرنے میں ایک تو علی کی مدد ہو جائے گی اگر ہم اس کو واقعی مدد کہیں، ایک حکم الہی کی تعمیل ہوگی، اور تیسرا یہ کہ عبادتوں کا فائدہ ملے گا۔ آپ سنتے ہیں کہ ان صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ سومو روزہ رکھو تمہارا جسم صحیح ہو جائے گا۔ آپ سنتے ہیں کہ خبز نکالو خدا تمہارے مال میں برکت دے گا۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ صلہ رحم کرو تو خدا عمر میں اور رزق میں اضافہ کرتا۔ عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں لیکن جب عبادتیں انجام دے کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا اور اسی لیے ہم نے سے اکثر جو عبادتیں انجام دیتے ہیں بس کسی خوف کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے ذہن میں خیال ہی آتا کہ عبادت کا جو ثواب یہ عالم اور ذاکر بتا رہا ہے یہ ثواب نہیں ملنے کا پتہ نہیں روایتوں کا مقصد کیا ہے، تو کیوں عبادتوں کا ثواب ہمیں نہیں ملتا، کیوں عبادتوں کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا، جبکہ کوئی ایسی عبادت اسلام میں نہیں کہ جس کا آخرت کے ساتھ دنیا کے اندر کسی نہ کسی قسم کا فائدہ کیوں نہ ہو۔ کشکول کے اندر شیخ بہائی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور واقعہ اگر یہ ہمارے بھی کئی علماء سے منسوب لیکن وہ اسے ابو بن ادھم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے اور کچھ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبان اہل بیت میں شامل۔ بہرحال شیخ بہائی مجتہد عالم، انہوں نے جب تعریف کی ہے ابو بن ادھم کی تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور موجود ہوگی۔ وہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کچھ اس انداز سے کہ جیسے وہ اس واقعے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو بن ادھم ایک مرتبہ مکے کی طرف آئے خانہ خدا کی زیارت کے ارادے سے۔ حج کا موسم تھا، حج کا زمانہ تھا، حج بیت اللہ انجام دینے کے لیے مکے میں پہنچے۔ مکے میں ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد حج کو انجام دے رہے ہیں، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے۔ اب روایت یہ ہے کہ جب حج کو انجام دینے کے دوران ایک مرتبہ بھوک لگی، حاجت محسوس ہوئی کچھ کھانے، تو چلے دیکھا کہ جگہ بازار ہے، بازار میں گوشے کے اوپر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا کھجوریں فروخت کر رہا۔ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد جو کچھ پیسے تھے وہ اس کے حوالے کیے اور اس نے کہا کہ اس کی کھجوریں دے۔ اس نے توڑ کر کھجوریں ان کے حوالے کی کہ کھجور اٹھا کے چل۔ اب جب کھجور اٹھا کے چلے تو کچھ کھجوریں ان کے ہاتھ سے زمین پہ گری۔ جنہوں نے ان زمین پہ گری ہوئی کھجوروں کو اٹھایا اور انہی کھجوروں کے برابر میں پہلو میں دو کھجوریں پڑی ہوئی تھی کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملی۔ انہوں نے ان کھجوروں کو دیکھا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ سے گرنے والی کھجوروں میں یہ دو کھجوریں بھی شامل، یہ خیال کرتے ہوئے ان دو کھجوروں کو بھی اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد انہیں کھجوروں میں شامل کر لیا اور کھاتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ تمام کھجوریں کھا لی۔ حج بھر لیا، حج انجام دینے کے بعد سیدھے چلے، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ بیت المقدس میں مسجد صخرہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ چنانچہ یہ آئے مکے سے شام کی طرف بیت المقدس میں حاضر ہوئے اور مسجد صخرہ میں جا کر اپنے معمول کے مطابق بیٹھ گئے اور عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر کے روزے ہیں قائم النہار، رات بھر کی نمازیں ہیں قائم اللیل، اور اس طرح سے زندگی گزر رہی، یہاں تک کہ ایک سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب روایت یہ ہے کہ روزانہ رات کو مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمام لوگوں کو نکال دیا جاتا۔ ایک سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا، ایک رات کو یہ عبادت کر رہے تھے، ایسا عبادت میں لگے کہ جب مسجد کا دروازہ بند ہونے کا وقت آیا اور لوگوں نے نکالا تو ان کا دل نہ چاہ رہا تھا مسجد سے اٹھنے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد کے گوشے میں جا کر اپنے آپ کو پنہا کر لیا، اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا۔ خدام نے دیکھا، سرسری نگاہ ڈالی، مسجد کو بند کیا اور چلے، اور یہ دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہو۔ اب روایت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا جب ان کے کان میں کچھ عجیب سی آوازیں ہیں۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، پہچان تو نہ سکے لیکن انداز سے، شکل و صورت سے، جسمانی صاف سے ایسا لگا کہ جیسے یہ آسمانی فرشتے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آسمانی فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو اس مسجد کے اندر ہمیں کسی انسان کی بو آ رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت رات کی تاریکی میں مسجد کی تنہائی میں کوئی انسان موجود۔ دوسرے فرشتے نے پہلے سے کہا کہ تم نہیں پہچانتے، یہ تو ابو بن ادھم ہے کہ جس کی عبادتیں آسمان کے اندر بہت زیادہ مشہور، لیکن پتہ نہیں کیا سبب ہے کہ ایک سال سے اس کی نہ کوئی دعا نہ کوئی روزہ نہ کوئی نماز نہ کوئی نیکی کسی قسم کا کوئی عمل آسمان کی طرف صعود نہیں کر رہا, آسمان کی طرف بلند نہیں ہو رہا, اور گزشتہ ایک سال سے اس کے کسی اجر و ثواب کو ہم نے آسمانوں پہ نہیں پایا. یہ سنتے ہی پہلا فرشتہ دوسرے سے کہتا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے, کیا تو نے معلوم کیا؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں نے بارگاہ خداوندی میں دریافت کیا کہ جب گزشتہ 50 سال سے اتنی کثرت کے ساتھ ثواب کو حاصل کر رہا, پورا ایک سال گزر گیا اس کی کسی عبادت کا ثواب موجود ہی نہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے مکے کے اندر ایک کھجور فروش کی دکان کے نیچے پڑی ہوئی ایسی دو کھجوروں کو اٹھا لیا تھا جو اس کا حق نہیں تھا بلکہ دکاندار کا حق تھا. اس نے اتنی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ دکاندار سے پوچھ لیتا, یہ شریعت کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں مل جائیں, لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ اٹھا کر دکاندار سے پوچھ لیتے, وہ یہ کہتا کہ جاؤ تمہاری ہی ہو سکتی. تو فرشتے یہ کہہ رہے کہ اس نے کھجوریں اٹھا لی, دکاندار سے نہیں پوچھا, استعمال کر لیا, اور جو رزق حرام کو استعمال کر کے عبادت کرے اس کی کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں. یہ ایک روایت بھی ہے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا کر عبادت کرتا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں, وہ ان ردت ردا ماں سوا, اور جس کی ایک نماز ٹھکرا دی گئی اس کی تمام عبادتیں ٹھکرا دی جائیں گی. تو 40 دن کی نمازیں گئیں, 40 دن کی عبادتیں گئیں, یہ تمام احادیث موجود ہیں. تو بہرحال ابو بن آدم یہ مسجد میں بیٹھے, یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, ایک سال کی جس کی عبادتیں ضائع اور بیکار ہو جائیں اس کی کیا حالت ہونا چاہیے. اب انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسجد کا دروازہ کھلے اور میں سیدھا مکے پہنچوں. خدا خدا کر کے صبح کو دروازہ کھلا, لوگ آئے, یہ لوگوں میں شامل ہو گئے اور مسجد سے باہر نکلے, نہ گھر کی طرف گئے نہ دوستوں کی طرف گئے, بلکہ سیدھے سواری کا جانور کرائے پہ لیا اور سیدھے مکے پہنچے. اور مکے پہنچنے کے بعد تلاش کرنے لگے, یاد کرنے لگے کہ کون سے مقام سے میں نے کھجوریں خریدی تھی. ایک مرتبہ اس مقام تک پہنچے تو دیکھا کہ سانچے والا کھجوریں لیے تو بیٹھا, لیکن یہ وہ نہیں ہے جو سال گزشتہ تھا, وہ تو بوڑھا تھا, یہ جوان لگ رہا. ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں پر ایک بوڑھا آدمی کھجوریں فروخت کیا کرتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کے تو انتقال کو کئی مہینے گزر گئے, اور اب یہ اس کا بیٹا ہے جو باپ کی جگہ بیٹھ کر کھجوریں فروخت کرتا. یہ سننا تھا ابو بن آدم سیدھے بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے کے پاس جا کر بتایا کہ میں نے سال گزشتہ آپ کے یہاں سے کھجوریں خریدی تھی, دو کھجوریں زمین پر گر گئی, میں نے ان کھجوروں کو اٹھا لیا تھا, اور اب پتا نہیں کہ میری کھجوریں تھی یا آپ کی کھجوریں. اور یہ میرے اوپر گزرا پورا واقعہ سنایا اور ہاتھوں کو جوڑ کر آنکھوں میں آنسو لا کر ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے شخص, اگر وہ کھجوریں تیری تو خدا کا واسطہ وہ کھجوریں معاف کر دے, تاکہ کسی طرح سے مجھے حلاوت کا عبادت کا ثواب اور فائدہ تو ملے. روایت یہ کہ اس نوجوان نے دیکھا, پہلے تو سر سے پیر تک دیکھا, ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوقوف سمجھا ہو کہ شام سے مکے تک دو کھجوروں کی خاطر چلا آ رہا, اور کھجوریں بھی کون سی کھجوریں کہ ایک سال گزر گیا. لیکن جب دیکھا کہ واقعا جسم لرز رہا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مسلسل ہاتھ جوڑ کر معافی کی درخواست کر رہا, تو ایک مرتبہ کہا کہ آئے جب جہاں میں نے تجھے اپنا حق معاف کیا. ابو بن آدم مطمئن ہوئے, مسکرائے, لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے شخص, مجھے مسئلہ پتا نہیں, لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ دکان میری نہیں, بلکہ میں, میری ماں اور میری بہن, یہ تینوں اس میں شریک ہیں. میں نے معاف کر دیا, لیکن اب پتا نہیں کہ ماں اور بہن معاف کریں یا معاف نہ کریں. یہ سننا تھا. ابو بن آدم ایک مرتبہ دوبارہ پریشان ہو گئے, لیکن مسئلے کو جانتے تھے. پتا یہ تھا کہ وارث کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے حق کے ساتھ دوسروں کا حق معاف کریں. فوراً پتا پوچھا اور چلے اس کے مکان کی طرف. مکان کے دروازے پہ جا کے دستک دی. ایک بڑھیا بڑی دیر کے بعد اسا کو ٹیکتی ہوئی باہر نکلی اور انہوں نے اب اس کو اپنی کہانی سنائی. ذرا دیکھیں کہ کتنی شرم آنی چاہیے, کتنی حیا آنی چاہیے ایک شخص کو کہ ایک سال پہلے کا واقعہ لے کے آ رہا اور یہ کہے کہ میں شام سے مکہ بھاگے بھاگا چلا آ رہا ہوں صرف دو کھجوروں کو معاف کرانے کے لیے. لیکن جہاں انہوں نے بے برائی مولا کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا, وہاں اپنی شرم اور اپنی حیا کس کام کی؟ جہاں امام کی وصیت کو قبول کرنا, وہاں شرم و حیا کس کام کی؟ اور جہاں اپنے آپ کو عذاب قبر سے اور عذاب الہی سے بچانا, وہاں شرم و حیا اگر آئے تو یہ شیطانی شرم و حیا. چنانچہ اس سے درخواست ظاہر کی. ترتے پہن تک اس نے بھی پہلے اس کو دیکھا, بے وقوف سمجھی ہوگی, لیکن پھر کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ گھبرا کے پوچھتے ہیں اور تیری بیٹی, تو پتا چلا کہ بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے اور بیٹی کی شادی ہونے کے بعد وہ ایران کے دور دراز کے گاؤں کی طرف منتقل ہو گئی. ابو بن اعظم نے سنا کتنا مشکل مقام, کتنا مشکل موقع کہ ایران کے دور دراز گاؤں کے اندر جانا دو کھجوروں کی خاطر, جبکہ یہ نوجوان اور ماں اس کی معاف کر چکی, لیکن حکم خدا سب سے برتر. چنانچہ روایت یہ کہ پتہ پوچھا تو ہزار دقت, واقعے کو مقدر کرنا ہے اس لیے کہ وقت ختم ہوا جا رہا ہوں, وہ ہزار دقت فاصلہ طے کر کے ایران کے اس گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں میں پہنچ کر اس عورت کے شوہر سے ملاقات کی, اپنی حاجت بیان کی اور اس شوہر نے اپنی بیوی سے ملایا, اور جب بیوی نے معافی دی تو اس کے بعد جان میں جان آئی اور ایک مرتبہ وہاں سے سیدھے واپس بیت المقدس کی طرف آئے, یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اب میری عبادتیں قبول ہو جائیں. تو روایت کا اختتام جو کشکول میں شیخ بھائی نے لکھی ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب ابو بن اعظم مسجد کے اندر داخل ہوئے, رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ وہاں بیٹھے, تو روایت یہ ہے کہ رات کو وہی دو فرشتے آئے اور آنے کے بعد یہی کہا کہ آج ہمیں کسی انسان کی بھو محسوس ہو رہی. دوسرے نے کہا کہ ہاں یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے, روایت یہ کہ یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جسے خدا نے وہ ثواب دیا جو آدم کے ساتھیوں کا ہے, جو نوح کے ساتھیوں کا ہے, جو ابراہیم کے ساتھیوں کا ہے, جو موسیٰ کے ساتھیوں کا ہے, جو بدر میں لڑنے والوں کا ہے, جو عہد میں لڑنے والوں کا ہے. غرض یہ کہ 124,000 پیغمبروں کا ساتھ تذکرہ کیا پورا اور یہ کہا کہ پیغمبر کے صحابیوں کا جتنا ثواب ہے سب ملا کر اس ایک شخص کو لکھا گیا, اور پیدائش سے لے کر آج تک اس کی ہر ہر سانس پر خدا نے اسے حج کا ثواب عطا کیا. دوسرا فرشتہ گھبرا کے کہتا ہے کہ اس کا سبب کیا, تو بتایا کہ اس کا وہ اپنے مسجد سے نکل کر مکے جانا, مکے سے ایران جانا اور ایران سے واپس آنا صرف دو کھجوروں کی خاطر خدا کو اتنا پسند آیا کہ ہر سانس پر خدا نے اسے ایک جہاد کا ثواب عطا کیا, اور آج وہ سارے جہادوں کا ثواب مل کر اتنا بڑا ثواب بن گیا. تو ایک طرف دیکھیں کہ بظاہر دو کھجوروں کے لیے نکل کر اتنا سفر طے کرنا, اس سے بڑی حماقت کیا. ٹھیک ہے, دو کے بدلے ہم 10 کھجوریں یہاں تصفہ کر دیں گے, توبہ کر لیں گے, لیکن پتا تھا انہیں کہ رشتے حرام کے نقصانات کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے, ہم نے معافی مانگ لی, لیکن جو اس کا اثر جسم میں ہے وہ تو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا, وہ تو اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا, وہ تو اس وقت کا ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک ایک شخص ایک نہ کہہ دے کہ میں نے حق معاف کیا. یہ وہی جذبہ ہے کہ جو ایک مومن آل محمد میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم سے تو ہمارے امام کہہ گئے کہ ائی نونی میری مدد کرو, اور مراحل اپنے پیٹ کو حرام سے بچا کے مدد کرو. جب ہم اتنی سی بات میں مولا کی مدد نہیں کر سکتے تو کیسے خیال کرتے ہیں کہ کربلا میں ہوتے تو مدد کرتے, خندق و خیبر میں ہوتے تو مدد کرتے, اور پھر یہ کیسے خیال کرتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ مدد کے لیے جائیں گے. یہاں امام اتنی سی مدد کو کہہ رہے کہ تیر نہیں کھانا, تلوار نہیں کھانا, گھر سے نہیں نکلنا, دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا, گھر والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا, صرف رزق حلال کی احتیاط کرو. ہم اتنی سی مدد کرنے کو تیار نہیں, تو وہ ہمارے بڑے بڑے دعوے سوائے اپنے آپ کو فریب دینے کے اور کچھ نہیں. اور اسی لیے روایتوں میں جہاں پر امام زمانہ کے ساتھیوں کی علامت بتائی گئی, وہاں پہلی علامت یہ ہے کہ یاکلون رزق الحلال, وہ ہمیشہ رزق حلال کو کھاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یجتنبون الحرام والشبہ, حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور مشتبہ غذا سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب اس کا مطلب تھوڑا اس کا مفہوم اور تھوڑی ایک اور روایت جس کے بعد رزق حرام کے سلسلے میں گفتگو اختتام تک پہنچے گی, یہ انشاءاللہ آئندہ دو ہفتوں تک تو یہ موضوع زیر بحث نہ آ سکے گا, اس لیے کہ آئندہ ہفتہ انگریزی مہینے کا آخری ہفتہ ہونے کی وجہ سے, آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے تاریخ کا موضوع ہے, اور اس کے بعد انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا وہ توحید کا موضوع ہے. انشاءاللہ اس کے بعد رزق حرام کی گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن شاید مسائل فقہ یہ سلسلہ دونوں ہفتوں تک چلتا رہے, اس لیے کہ مسائل کی طرف سے ذرا لاپرواہی ہو گئی تھی اور اس کا ازالہ کرنا, تو مسائل انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بھی یقیناً زیر بحث آئیں گے. تاکہ رزق حلال کی گفتگو اب انشاءاللہ 13-14 جو جون کی تاریخ ہوگی, اس تاریخ کو یہ موضوع اور یہ سلسلہ آگے بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ حضرات میں سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں, ورنہ باقی مومنین سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ملاقات ہوگی. نہیں, بیوی کی بات کو نہیں, صرف یہ مہر کے تعین کا آپ بیوی کو, البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات طے کر کے بیوی سے پوچھیں, جس طرح آپ کا کوئی مسئلہ ہو, گھر والے کوئی طے کریں کوئی بات, کسی اور مسئلے میں سے ہٹ کر کاروبار, ملازمت, پڑھائی, اور طے کر کے آپ سے مشورہ لیں. آپ کو یہاں پہ چاہے آپ ان کی بات مانے چاہے ٹھکرا دیں. اسی لیے جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے نکاح سے پہلے, اس کے اندر مہر کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا مہر باندھا گیا تمہیں منظور ہے یا منظور نہیں. اور اگر دیندار لڑکی ہے تو انکار کر دے گی اگر اسے منظور نہیں, اور اگر منظور ہے تو اقرار کر دے گی, اور اگر دین سے اتنا شغف نہیں ہے تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہے گی. اور بعد میں اس کے مہر کے بہت پیچیدہ مسئلے ہیں جو انشاءاللہ دو ہفتوں کے بعد آئیں گے. لیکن بہرحال مہر کا حق صرف اور صرف لڑکی کو, والدین کو زیادہ سے زیادہ مشورہ دینے کا حق تو ہے لیکن حکم دینے کا حق نہیں کہ یہ مہر باندھو. یہ